بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाप्त फरमाया। सूरह निसा की आयत नंबर 150 से 152 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। समिन, आपको ये भी बताते चलें कि आप हमारी नशियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नश्र किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तियाब है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। और सामिन, यह है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दो पेश आप समाप्त फरमाएंगे, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद आप समाप्त फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा आसपास। आसपास के बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, और उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम मुकद्दस दिफा, और अंदाज़े जहां हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामईन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। सामईन, रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं, और गिर्दोपेश में पहले समाअत फरमाएं हुसैन तकवी की जबानी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि तहरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की वॉशिंगटन की पॉलिसी शिकस्त से दोचार हो गई हैं। हिंदुस्तान में किसानों की तहरीक जारी है, जबकि दिल्ली की सरहदों पर सातवें रोज भी एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी हैं। दिल्ली में दाखिले के रास्ते बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान में कोरोना के फैलाव के दौरान गुजरात हाईकोर्ट का सख्त फैसला, मास्क न पहनने वालों को कोविड 19 सेंटर भेजकर उनसे काम लिया जाए। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की नई काबीना की तकरीब हलफ बरदारी के मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान का खिताब अपोजिशन इत्तेहाद और क़यादत पर शदीद तनकीद। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि तहरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की वॉशिंगटन की पॉलिसी शिकस्त से दोचार हो जाने के बाद अमेरिका की नई हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वह ईरानी कौम की इस्तेकामत के मुकाबले में सरे तस्लीम खम कर दे। सदर ममलिकत ने काबीना के इजलास में अपने खिताब में कहा कि अमेरिका की हुकूमत 2018 से अक़्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद पेश करने के मकसद के हुसूल में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों के दौरान ईरान की हुकूमत ने ऐसे हालात में ऐसी सियासी ताकत पैदा की है कि अक़्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में अमरीका ने अपनी करारदाद तो पेश की, मगर उसे एक या दो वोट से ज़्यादा वोटों की हिमायत हासिल न हो सकी, और तमाम बड़ी ताकतों ख्वाह वो यूरोपीय यूनियन हो या रूस व चीन, सब ने अमरीका की ईरान मुखालिफ करारदाद की मुखालफत की है। ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ قانونی کارروائی کے شعبے میں بھی ایران نے بین الاقوامی عدالت میں امریکہ کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا ہے اس میں ابتدائی طور پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور اس مقدمے کی پیروی بدستور جاری ہے جو اب آخری مرحلے میں ہے اور امید ہے کہ اس مرحلے میں بھی ایران کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ موجودہ حالات اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ایران کی دفاعی طاقت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے اور گزشتہ 8 برس قبل کے مقابلے میں بحریہ کے شعبے میں خاص طور سے بحری آبدوز، بحری جنگی کشتیوں، جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، میزائلوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی پیداوار میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس درمیان صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام اپنے ایک مراسلے میں عالمی برادری سے بچوں کے قاتل غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کے نمائندوں کی شرکت سے منگل کے روز ایک پروگرام منعقد ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ 29 نومبر کی تاریخ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی سرزمین پر 7 عشروں سے زیادہ عرصے سے غاصبانہ قبضہ، فلسطینی عوام کے ختم نہ ہونے والے مصائب و علام اور ان کے ساتھ کیے جانے والے مظالم و ناانصافی کی یاد دلاتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ صہیونی حکومت کے غاصبانہ اور جارحانہ اقدامات سے نہ صرف یہ کہ مقبوضہ علاقوں کے حالات بدتر ہو گئے بلکہ ان سے علاقائی و عالمی سطح پر سیکیورٹی کے بہت زیادہ منفی نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی جانب سے دہلی کے بارڈر پر احتجاج 7ویں روز بھی جاری ہے جبکہ مختلف ریاستوں سے دہلی میں داخلے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق منگل کو حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد کسانوں کی احتجاجی تحریک مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ کسانوں نے ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش کے مختلف شہروں کی جانب سے دہلی کی جانب مارچ کیا اور دہلی بارڈر بند کر دیا گیا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش سمیت مختلف ریاستوں کے کسان بڑی تعداد میں دہلی کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ منگل کو حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد اب جمعرات کو ایک بار پھر دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں۔ کسانوں کو کیا کہنا ہے، معاف کیجیے گا، کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ زرعی بلوں کی واپسی سے اپنے مطالبات پر بدستور قائم ہیں اور وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے اور ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ بدھ کو بھی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی رہائش گاہ پر حکومت کے اہم وزراء، من جملہ وزیر زراعت کا اجلاس ہوا جس میں جمعرات کو ہونے والے مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ ہندوستان میں اگرچہ اکتوبر کے مہینے کے مقابلے میں نومبر اور اب دسمبر میں کرونا کے معاملات میں کمی دیکھی جا رہی ہے لیکن کرونا کے کیسز ابھی بھی یومیہ 40,000 کے قریب آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر گجرات ہائی کورٹ نے ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی نے مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,600 سے زائد کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 95,00,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کرونا کے 501 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 1,38,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا نے وزارت صحت کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ جان لیوا مہلک ترین کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے اس کی شرح بڑھ کر 94% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے بزرگ عالم دین مولانا کلب صادق کی وفات پر رہبر انقلاب اسلامی نے ان کے اہل خانہ کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین.
رہبر معظم نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے انتقال پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ عالم انسانیت کے لیے اور عالم تشیع کے لیے بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں.
معروف علمی اور مذہبی شخصیت مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کے انتقال پر ہندوستان میں رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے حجت الاسلام آغا مہدی مہندوی پور کے ذریعے رہبر معظم نے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کے پسماندگان کے نام اپنے تعزیتی اور تسلیاتی پیغام میں ڈاکٹر قلب صادق کو ہماگیر شخصیت کا مالک، اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشاں رہنے والے اور تعلیم کے شعبے میں گرا قدر خدمات انجام دینے والی ہستی کہا. وہیں رہبر معظم نے اپنے تعزیتی پیغام میں ڈاکٹر قلب صادق کے مشن کو جاری رکھنے کی بھی سفارش کی.
مقام معظم رہبری بخوبی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی شخصیت سے واقف تھے اور ان کی جو خدمات پورے ہندوستان میں مختلف فیلڈز میں رہی ہیں، خاص کر اتحاد بین مذاہب، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کی بے پناہ اہم کاوشیں رہی ہیں اور زندگی صرف کی ہے انہوں نے اس عنوان اور اس ہدف کی خاطر.
رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی صاحب کے خصوصی حکم پر وہ دوبارہ تشریف لائے اور ایرانی قیادت، ایرانی نیشن اور پوری ایرانی قوم کی طرف سے تعزیت ادا کی. یہ ہم سب کے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کی بات ہے.
اس موقع پر حجت الاسلام آغا مہدی مہندوی پور نے ہندوستان اور ایران کے صدیوں پرانے سماجی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے مزید پر اثر ہونے کی بھی امید ظاہر کی.
سرور حسین، لکھنؤ.
پاکستان میں کرونا کی صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل دو روز سے اموات میں اچانک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں ریکارڈ 75 اموات ہوئی ہیں، جو اس عالمی وبا کی دوسری لہر کی شدت کو ظاہر کر رہی ہیں. پاکستان میں اس وقت کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 403,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 3,45,000 صحتیاب ہو چکے ہیں، جو 85% سے زیادہ ہے. پاکستان میں کرونا سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 8,100 سے زیادہ ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں کرونا کے مزید 2,829 کیسز سامنے آئے. اس درمیان پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے آئندہ ہفتے کو کرونا سے بچاؤ کے ایس او پیز پر عمل درآمد کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ کرونا سے مر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق گلگت بلتستان کی 9 منتخب کابینہ کے ارکان کی تقریب حلف برداری کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم مہم چلا رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو گزشتہ 40 برسوں سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا جو انجام ہوا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان کی منتخب کابینہ ایک نئی روایت قائم کرے گی. عمران خان نے کہا کہ میں وہ وزیر اعظم ہوں کہ جس نے اس علاقے کو اس طرح سے دیکھا جیسا کسی دوسرے وزیر اعظم نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے ہم عبوری صوبائی حیثیت پر کام کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ قاسم صہیونی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی فوج غاصب اور خونخوار صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حکومت اسلام آباد کے فیصلے کی حمایت کرتی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستانی فوج کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی تمام قیاس آرائیوں کو مسترد بھی کیا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ بیرونی دباؤ کی بنا پر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، مگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزارت خارجہ نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے اس غاصب حکومت کی پارلیمنٹ کی تحلیل کے اعلان سے نتنیاہو کی کابینہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا ہے۔ صہیونی حکومت کے I24 نیوز ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق بلیو اینڈ وائٹ الائنس کے سربراہ اور صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے اپنے حالیہ خطاب میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ بدھ کو کینسٹ کی تحلیل کے حق میں ووٹ دیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ عراق کے الفتح اتحاد نے ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا نظام الاوقات مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس درمیان عراقی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ میں الفتح اتحاد کے نمائندے مختار الموسوی نے اعلان کیا ہے کہ الفتح اتحاد عراق کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع اور حمایت میں ملت عراق کے مفادات کے بارے میں ذرہ برابر پس و پیش اور نرمی سے کام نہیں لے گا، اور عراق کا اقتدار اعلیٰ اس کی ریڈ لائن ہے۔ مختار الموسوی نے زور دے کر کہا کہ حکومت امریکی فوجیوں کی جو عراق میں غیر قانونی طریقے سے موجود ہیں مخالفت میں پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل پر عمل درآمد کی پابند ہے، تاہم عراق سے امریکی فوجیوں کو باہر نکالنے کے سلسلے میں مصطفیٰ الکاظمی حکومت ایک طرح کی تساہلی اور سستی سے کام لے رہی ہے۔ عراق میں حالیہ ہفتوں کے دوران ایک بار پھر ملک سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کا موضوع زور شور سے زیر بحث آ گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں عراق سے 500 امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے 5 جنوری کو امریکی فوجیوں کے انخلا کے بل کو منظوری دی تھی، اور تقریباً لاکھوں عراقیوں نے جنوری 2020 کے آخر میں احتجاجی مظاہرے کر کے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے فوج کے ساتھ مل کر صوبے الانبار میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقیات کے خلاف مشترکہ کارروائی انجام دینے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی الحشد الشعبی فورس کے بیان میں آیا ہے کہ الحشد الشعبی کی پہلی اور دوسری رجیمنٹ اور عراقی فوج کی تیسری رجیمنٹ نے صوبہ الانبار میں داعش دہشت گردوں کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے کارروائی انجام دی ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران کئی علاقوں میں سرچ آپریشن انجام دیا گیا اور داعش کے باقیات کا صفایا کیا گیا۔ دریاسنا عراق کی فیڈرل پولیس کے انٹیلیجنس یونٹ نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے ملک کے شمال مغربی صوبے نینوا سے دہشت گردوں کے ایک سرغنہ کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، یادوں کے جھروکے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 آذر 16 ربیع الثانی اور 2 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو جید عالم دین اور فقیہ شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی۔ وہ زین الاسلام کے لقب سے معروف تھے۔ زین الاسلام فقہ، کلام، حدیث اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے خراسان کے علاقے میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ زین الاسلام کی کتابوں میں تفسیر قرآن اور عرفان اسلامی سے متعلق کتاب رسالہ قشیریہ قابل ذکر ہے۔ دو دسمبر سن 1954 عیسوی کو مملکت لاؤس نے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ اس ملک کی آزادی کے اعلان کی جنیوا میں علاقائی اور دنیا کے کئی بڑے ملکوں کے نمائندوں نے باضابطہ تائید کی۔ لاؤس سن 1893 سے فرانس کی نگرانی میں تھا، تاہم 1949 میں ہندو چین علاقے میں آزادی کی تحریکوں کے سر اٹھانے کے بعد فرانس لاؤس کو جزوی آزادی دینے پر مجبور ہو گیا۔ سن 1950 میں ویتنام میں فرانسیسی سامراج کے خلاف شروع ہونے والی تحریک آزادی کے ساتھ ہی لاؤس کے عوام نے بھی چین اور ویتنام کے تعاون سے فرانس کے خلاف تحریک شروع کر دی، جو 2 دسمبر سن 1954 کو اس ملک کی مکمل آزادی پر منتج ہوئی۔ لاؤس جنوب مشرقی ایشیا میں چین، ویتنام، تھائی لینڈ، میانمار اور کمبوڈیا کے پڑوس میں واقع ہے۔ لاؤس کا رقبہ 236,800 مربع کلومیٹر ہے۔ دو دسمبر سن 1956 عیسوی کو فیڈل کاسٹرو نے اپنے ملک کیوبا کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ فیڈل کاسٹرو نے ڈکٹیٹر بیٹسٹا کے خلاف لڑائی کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک فوجی اڈے پر حملے سے اپنی مسلح تحریک کا آغاز کیا، لیکن بیٹسٹا کے فوجیوں نے اس تحریک کو سختی سے کچل دیا اور کاسٹرو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر طویل جد و جہد کے بعد فروری سن 1959 میں یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا کے وزیر اعظم بنے اور دسمبر سن 1976 میں ملک کے عہدے صدارت پر فائز ہو گئے۔ 25 نومبر سن 2016 کو فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ دو دسمبر سن 1971 عیسوی کو متحدہ عرب امارات نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ خلیج فارس کی ریاستیں سن 1920 سے برطانوی استعمار کی نگرانی میں تھیں اور ان میں سے ہر ایک ریاست کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت عرب شیوخ برطانوی سامراج کی نگرانی میں اپنی ریاست کا انتظام چلاتے تھے۔ برطانوی سامراج نے ان عرب ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے، تاہم دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کچھ کمزور پڑ گیا اور اس نے خلیج فارس سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے اپنے مکمل انخلا سے پہلے خلیج فارس کی 9 ریاستوں پر مبنی متحدہ عرب امارات پر مشتمل ایک یونین کی بنیاد رکھی۔ شروع میں قطر اور بحرین کے عرب شیوخ بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے، تاہم بعد میں انہوں نے اس فیڈریشن سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، عجمان، فجیرہ اور ام القوین نامی 7 ریاستیں شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا کل رقبہ 83,600 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک خلیج فارس کے جنوب میں سعودی عرب، عمان اور قطر کے پڑوس میں واقع ہے۔ دو دسمبر کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم سامراج اور غلاموں کی تجارت کے نظام جیسے ناموں کا استعمال ختم ہو گیا ہے، لیکن نیا سامراج جیسے نئے نام پیدا ہو گئے ہیں۔ نئے دور میں مزدور اور ٹھیکیدار کے تعلقات کثیر قومی کمپنیوں اور شمالی اور جنوبی ممالک کے معرض وجود میں آنے سے شمالی ممالک کے لیے جنوبی ممالک کی منڈی، یہ سب چیزیں ایسے مسئلے کی غمازی کرتی ہیں جس پر نئے نظام میں غلاموں کی تجارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پل پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہم پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران یمن میں اہم واقعات پیش آئے۔ ایک جانب سعودی عرب کے اتحاد نے یمن کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا، تو دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں کی باہمی جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس کے علاوہ یمن کی عوامی کمیٹی اور فوج نے صوبہ مغرب میں ماس چھاونی پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر حمید عبد القادر انتر نے گزشتہ ہفتے کہا کہ یمن مغربی ممالک کے ممنوع ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بن چکا ہے، اور سعودی اتحاد نے گزشتہ 68 مہینوں کے دوران کلسٹر، جراثیمی، فاسفورس، کیمیاوی، ناپالم، تھرمو بیرک اور مسٹرڈ بم اور مختلف طرح کے میزائل یمن پر برسائے۔ یہ سب ممنوع ہتھیار ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سے قبل سعودی عرب پر الزام لگایا تھا کہ اس نے یمنی عوام پر کلسٹر بم برسائے ہیں۔ یہ ممنوع ہتھیار خاص کر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں تیار کیے جاتے ہیں۔ حمید عبد القادر نے اس بارے میں کہا کہ بین الاقوامی اتحاد کے طیاروں نے گزشتہ 6 برسوں کے دوران یمن پر 1 ملین بار پرواز کی۔ امریکہ اور برطانیہ کی اسلحہ ساز کمپنیوں نے یمن کو اپنے ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنا رکھا ہے۔ اس جنگ میں ممنوع اور تباہ کن ہتھیار عام شہریوں کے خلاف استعمال کیے گئے، بنیادی تنصیبات کو تباہ اور لوگوں کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا۔ یمن میں گزشتہ ہفتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں کے درمیان صوبہ ابین میں ہونے والی جھڑپوں میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صوبہ ابین میں تلے شیخ سالم اور اتریہ کے محاذوں پر ان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ فریقین نے بھاری ہتھیار استعمال کیے اور دونوں فریقوں کے 10 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ گزشتہ ہفتے یمن میں رونما ہونے والا ایک اور اہم واقعہ یہ تھا کہ یمنی جوانوں نے صوبہ مغرب میں سعودی اتحاد کی ایک اور فوجی چھاونی ماس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس آپریشن میں درجنوں سعودی و اماراتی ایجنٹ ہلاک و زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے فوجیوں نے حالیہ مہینوں اور ہفتوں کے دوران اس چھاونی پر قبضہ برقرار رکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی تاکہ مغرب شہر کا راستہ نہ کھل سکے، لیکن یمن کی عوامی رضاکار فورس اور فوج نے گزشتہ جمعے کے دن اس اسٹریٹجک چھاونی کو آزاد کرا لیا۔ ماس چھاونی یمن میں سعودی عرب کے قبضے میں تھی، جو کہ ایک اہم چھاونی ہے اور اب اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس چھاونی کے آزادی کے ساتھ ہی مغرب شہر تک رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ ماس فوجی چھاونی یمن کے دارالحکومت صنعاء کو مغرب شہر سے ملاتی ہے۔ صنعاء سے نزدیک ہونے کے علاوہ یمن کے تیل اور گیس کے بہت سے ذخائر بھی صوبہ مغرب میں پائے جاتے ہیں۔ سن 2014 تک یہ صوبہ یمن کے دوسرے صوبوں کو بجلی، گیس اور تیل فراہم کرتا تھا، لیکن اس ملک میں جنگ شروع ہونے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ مغربی ایشیا کا گزشتہ ہفتے کا ایک اہم واقعہ فلسطین کی نام نہاد خود مختار انتظامیہ کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سیکیورٹی تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا جانا ہے۔ پہلے فلسطینی انتظامیہ کے شہری امور کے وزیر حسین الشیخ نے صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کا سیکیورٹی تعاون دوبارہ شروع ہونے کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد فلسطینی انتظامیہ کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اس انتظامیہ کی آمادگی کا اعلان کیا۔ اشتیہ نے دعویٰ کیا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں شامل ہونے کا مقصد امن کا قیام ہے۔ فلسطینی رہنماؤں اور خطے کی اہم شخصیات نے فلسطینی انتظامیہ کے اس اقدام کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے کوشاں ایک جماعت کے لیڈر ماہر الطاہر نے کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی ہم آہنگی کی وجہ سے اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے قابض صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمور پر لانے کو جائز قرار دیتے ہوئے دوسری حکومتوں کو بھی اس کام کی ترغیب دلائی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما احمد یوسف نے بھی صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کے رابطے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ فلسطینی گروہوں کے درمیان آشتی قائم کرنے اور اختلافات دور کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ قاہرہ میں فلسطینی گروہوں کے درمیان صلح و آشتی کے قیام اور ان کے باہمی اختلافات دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کے موقع پر صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کا رابطہ اور ہم آہنگی فلسطینیوں پر بجلی بن کر گری ہے۔ علاقائی سطح پر بھی تیونس کے سابق صدر منصف المرزوقی نے فلسطینی انتظامیہ اور صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کے اثر نو آغاز پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ اور ساز باز کرنے والی عرب حکومتوں کا ایک بڑا حربہ رائے عامہ کو فریب دینا ہے۔ یہ حکومتیں خود کو امن کا محافظ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ انہوں نے گھٹنے ٹیکنے کا راستہ منتخب کیا ہے، امن کا نہیں۔ مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے پیش آنے والا ایک اور واقعہ یہ تھا کہ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے مقبوضہ فلسطین کا دورہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین دوسرا عرب ملک تھا جس نے گزشتہ ستمبر کے مہینے میں صہیونی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی برقراری کے لیے نام نہاد امن سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اس سمجھوتے کے ایک مہینے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے ایک وفد نے امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے مشیر میر بن شبات کی سربراہی میں 18 اکتوبر کو بحرین کے دارالحکومت مناما کا دورہ کیا تھا۔ عبداللطیف الزیانی کی سربراہی میں بحرینی وفد کا دورہ اسرائیل کے ساتھ نام نہاد امن سمجھوتے کے اہداف کے حصول کے لیے انجام پایا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ دورہ مناما اور تل ابیب کے اقتصادی تعاون کی تقویت کے لیے کیا گیا۔ بحرین اور اسرائیل کے وزراء خارجہ نے مستقبل قریب میں مناما اور تل ابیب میں سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ دسمبر 2020 میں اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی بحرین کا دورہ کرے گا۔ دریاسنا امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے دورہ اسرائیل سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس دورے کے مقاصد نام نہاد امن سمجھوتے کے اہداف کے حصول کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ بحرین کو اسلامی اقدار سے عاری کرنا بھی اس دورے کا ایک ہدف ہے۔ اس کے علاوہ ایران مخالف اہداف بھی اس دورے کے مقاصد کا حصہ ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ تہران ٹائمز آئی اے اے محسن فخری زادے کے قتل پر اپنا موقف واضح کرے، ایران کے مستقل مندوب کا مطالبہ۔ روزنامہ اطلاعات بحریہ کی اسٹریٹجک تحقیقاتی اور صنعتی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح۔ رائے الیوم، سرزمین کی چوری اور سینہ زوری، اسرائیل کا یو این او سے مطالبہ۔ ایران اور عرب ممالک کے سابق صہیونی باشندوں کو 250 ارب ڈالر کا تاوان دیں، رقم عرب ممالک سے لی جائے گی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جوان، پارلیمنٹ نے ایٹمی معاہدے کی یک طرفہ سڑک کو بند کر دیا۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالی باف نے منگل کے روز بتایا کہ صبح اور شام کی نشستوں میں پابندیاں ہٹوانے اور ملت ایران کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ مسودہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا، جسے دو نشستوں میں منظور کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت ایران کے ایٹمی پروگرام کے تحقیقاتی اور صنعتی پہلوؤں میں ترقی کا ایک اچھا موقع فراہم ہو گیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ معاہدے کے دوسرے فریقوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جبکہ ایران نے مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ منظور شدہ اس قانون کے تحت ایٹمی معاہدے کی 36ویں اور 37ویں شق کے مطابق اگر معاہدے کے دیگر فریقوں نے 2 مہینے کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو حکومت کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد کو فوری طور پر روکنا ہوگا، اور ایران صرف این پی ٹی کی حد تک آئی اے اے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ نیو یارک ٹائمز، سورج نکلنے سے قبل طویل اندھیرا۔ امریکہ میں چھٹیوں کا موسم اس خطرناک خبر سے شروع ہونے والا ہے۔ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے کورونا کے 10 لاکھ نئے کیس۔ بعض ریاستوں میں اسپتالوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ موسم بہار کی روزانہ 2200 اموات کا ریکارڈ بآسانی پار ہونے والا ہے۔ امریکہ اب خود کو محفوظ بنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اموات کی تعداد مارچ تک 2.5 لاکھ پار کر سکتی ہے۔ طبی امور کے ماہر ڈاکٹر آشیش جھا کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 ماہ امریکہ کے لیے بھیانک ثابت ہوں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، ریاست تلنگانہ میں طوفانی انتخابی مہم کے باوجود صرف 42% رائے دہی۔ راشٹریہ سہارا، اگر اٹل بہاری واجپئی زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس قانون کی حمایت نہیں کرتے، ممتا بنرجی کی زرعی قوانین پر سخت تنقید۔ روزنامہ جسارت، 96% پاکستانی مہنگائی سے پریشان، سروے۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، کسان فیصلہ کن لڑائی پر اٹل، مطالبہ منظور ہونے تک پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ مودی سرکار کے تین زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دہلی پہنچنے والے کسانوں نے پیر کو اپنا موقف مزید سخت کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فیصلہ کن لڑائی کے لیے قومی راجدھانی پہنچے ہیں اور مطالبہ منظور ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسانوں نے احتجاج کے دوران امڑنے والی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کورونا کے معاملات میں اضافے کے اندیشوں کا بھی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار کے زرعی قوانین کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ دہلی کی سرحد پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کسان تنظیموں کے نمائندوں نے وزیراعظم مودی سے کسانوں کے من کی بات سننے کی اپیل کی اور حکومت کے سامنے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے مطالبات پر کسی گفت و شنید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزنامہ جنگ، پاکستان چین کے تمام قومی مسائل پر اس کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم، اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے تمام قومی مسائل پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ چینی وزیر دفاع نے چینی صدر اور وزیراعظم کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے چین کے وزیر قومی دفاع سے ملاقات کے دوران کیا۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے پاک چین اعلی سطح کے وفود کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین اعتماد کی بنیاد ہر آزمائش میں تعاون کی شراکت میں بندھے ہیں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے تمام قومی مسائل پر اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، تل ابیب کے جنوب میں واقع ایک علاقے میں کار بم دھماکہ، صہیونی ذرائع نے اسے عام واقعہ قرار دیا۔ مشرق نیوز، جو بائیڈن کی میڈیا ٹیم خواتین پر مشتمل، ترجمان کا جارج سوروس سے رابطہ۔ اور تسنیم نیوز، آل سعود نے قطیف میں شیعوں کی مساجد اور مکانات کو منہدم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، اور اس کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرصاد فوجی آپریشن میں ایرانی مجاہدین کی بھرپور کامیابی اور اس کے انقلاب مخالف منافقین خلق ایم کے او نامی تنظیم پر پڑنے والے اثرات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامن، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سامراجی طاقتوں کے اشارے پر 80 کے اشرے میں ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور نئی تشکیل پانے والی حکومت کو کمزور کرنے اور ایران کے بعض سردی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایران کے خلاف جہریت کا ارتکاب کیا۔ آٹھ سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں کئی نشیب و فراز آئے اور بالآخر اقوام متحدہ کی کوششوں اور صدام کی خواہشات اور ارادوں نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پورے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی کی قرارداد نمبر 598 سامنے لائی گئی، جسے ایران نے بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن اس دوران ایران کے اسلامی انقلاب کی مخالف ایک ایرانی منحرف جماعت ایم کے او، جو اپنے آپ کو مجاہدین خلق کے نام سے متعارف کراتی تھی، نے اس جنگ بندی سے سوء استفادہ کرنے کی ٹھانی۔ ایم کے او کا سرغنم مسعود رجوی، جو صدام کی پناہ میں چلا گیا تھا، نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایران نے جنگ بندی اس لیے قبول کی ہے کیونکہ اس میں اب مزید جنگ کی سکت باقی نہیں رہی۔ ایم کے او کے منافقین نے بغیر کسی تحقیق کے یہ باور کر لیا تھا، یا صدام اور اس کے حواریوں نے انہیں باور کرا دیا تھا، کہ ایرانی عوام آٹھ سالہ جنگ کی وجہ سے اسلامی اور انقلابی حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر اگر ایم کے او ایرانی فورسز پر حملہ کرے گی تو ایرانی عوام ایم کے او کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس منحرف گروہ نے جب حملہ کیا تو ایرانی فورسز اور عوام نے زمینی اور فضائی محاذوں پر انہیں ایسی شکست دی کہ اس گروہ کی ہمیشہ کے لیے کمر ٹوٹ گئی۔ مرساد نامی اس فوجی آپریشن میں ایم کے او کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب حملہ ختم ہوا اور ایران کے سرحدی شہروں کرمانشاہ اور اسلام آباد میں ان منافقین کی لاشیں اور ان سے قبضہ کیا گیا فوجی ساز و سامان سامنے لایا گیا تو سب کے لیے حیران کن تھا کہ اس فوجی ساز و سامان میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور سنگین فوجی اسلحے بھی شامل تھے۔ اس حملے میں ایم کے او کے فوجی ساز و سامان کا بڑا حصہ تباہ بھی ہو گیا۔ مال غنیمت میں جو ساز و سامان مجاہدین کے ہاتھ آئے اس میں 72 ٹینک، 21 بختر بند گاڑیاں، 51 توپیں اور 612 فوجی گاڑیاں شامل تھیں۔ اس آپریشن میں ایم کے او کی فوجی طاقت ختم ہو گئی اور مرساد نامی فوجی آپریشن نے صدام کی ایک اور سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس آپریشن میں ایم کے او کے 2000 افراد ہلاک، 1100 زخمی ہوئے، جبکہ 994 عراق کی طرف فرار کر گئے۔ گرفتار اور زخمی ہونے والوں کے پاس 1100 کے قریب مختلف یورپی ممالک کے پاسپورٹ برآمد ہوئے۔ پاسپورٹوں کی برآمدگی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان منافقین کو کس لالچ اور کس امید پر جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہیں مختلف ممالک سے عراق لایا گیا تھا تاکہ جنگ میں ایرانی مجاہدین کو شکست دے کر یہ نہ صرف ایران کے انقلاب اور اسلامی حکومت کو ختم کر دیں گے بلکہ جب چاہیں گے ایران کے راستے متعلقہ ممالک کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ یہ منافقین صدامی فوج کے بھیس میں ایران پر حملہ آور ہوئے اور اس کے پیچھے بھی صدام کی سازش تھی۔ ایم کے او کی شکست نے اس تنظیم کو بہت سے بحرانوں سے دوچار کر دیا۔ داخلی اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے اور ایم کے او کی قیادت کے خلاف اندر سے ایک مضبوط گروپ سامنے آ گیا۔ صدام کی حمایت سے اس گروہ کا جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے ایرانی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر حملہ عالمی سطح پر صدام کی بدنامی کا باعث بنا، اور عالمی برادری بھی اس طرف متوجہ ہوئی کہ صدام عالمی اداروں میں تو جنگ بندی کی باتیں کرتا ہے لیکن میدان عمل میں وہ جنگ کو مختلف طریقوں سے جاری رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ معروف اخبار انڈیپینڈنٹ میں ہاروے موریس نے ایم کے او کے حملے اور اس کی اسٹریٹجی پر ایک چشم کشا تجزیہ لکھا تھا۔ موریس کے مطابق ایم کے او تنظیم اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایران اور عراق کے درمیان عراقی سرحدوں کے اندر ایک آزاد علاقہ تشکیل دے کر ایران پر دباؤ بڑھانے کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا تھی۔ وہ اس آزاد علاقے کے توسط سے انقلاب مخالف قوتوں کو مستحکم کر کے ایران کے داخلی عدم استحکام کے ہدف کو حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس دباؤ سے صدام بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ گارڈین اخبار کے تجزیہ نگار ڈیوڈ ہسٹ نے اپنے تجزیے میں لکھا تھا، ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی ایرانی عوام کے مزاج کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ وہ اس بات کو درک نہیں کر سکا کہ ایرانی عوام ایم کے او کی انتہا پسندی سے سخت نالا ہے۔ مسعود رجوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی تنظیم کی باغ ڈور مکمل طور پر صدام کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ مسعود رجوی کے مخالفین کہتے تھے کہ یہ ایم کے او اور مسعود رجوی کی سیاسی خودکشی تھی۔ ایم کے او کے حملے سے ایرانی عوام کے احساسات و جذبات دوبارہ تازہ ہو گئے اور ایرانی عوام داخلی انتشار کی بجائے مزید قوی و مستحکم و متحد ہو گئے۔ مرساد فوجی آپریشن کو آٹھ سالہ جنگ کی آخری دفاعی فوجی کارروائی کہا جاتا ہے۔ یہ فوجی آپریشن سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی، ایرانی فوج اور مقامی آبادی کی یکجہتی، اتحاد اور وحدت سے کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ صدام اور اس کے اواری یہ تصور کر رہے تھے کہ جب ایم کیو کی طرف سے ایران کے خلاف کامیاب حملہ ہوگا تو ایران صدام کی شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن اس کے نتائج برعکس ثابت ہوئے اور ایرانی عوام پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لپکی، اور ایرانی مجاہدین نے پوری طاقت سے دشمن کی طاقت کو اپنے ملکی سرحدوں سے نکال باہر کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ جنگ اس وقت اختتام کو پہنچی جب عراقی فورسز ایرانی سرحدوں کے اندر پیش قدمی کرنے میں ناکام رہے اور ان میں اہواز اور کرمانشاہ جیسے علاقوں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ مرساد فوجی آپریشن نے صدام اور منافقین خلق آرگنائزیشن دونوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کی طرف سے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری، جبکہ دوسری طرف صدام کی طرف سے جنگ کو جاری رکھنا اور ایم کے او کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ایران کی سیاسی کامیابی اور ان کے موقف کی حقانیت کا باعث بنی، اور عالمی اداروں اور عالمی برادری پر ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران جنگ کا حامی اور شروع کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ صدام ہے جو جارح بھی ہے اور عالمی اداروں کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے صدام پر سیاسی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ایران عراق جنگ پر نظر رکھنے والے عالمی مبصرین اور اقوام متحدہ کے نمائندے صدام کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیوں کے عینی شاہد تھے۔ جب صدامی فورسز نے ایران کے سرحدی شہر خرم شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی باتیں شروع کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ماضی کی طرح ایک بار پھر ایرانی مجاہدین کو جانفشانی سے مقابلہ کرنے کا اعلان ہوا، اور ایرانی عوام نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہی، تو میدان جنگ کی صورتحال یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نام خرم شہر کے دفاع کے حوالے سے پیغام دیا تو ایرانی مجاہدین میں جوش و جذبے کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی اور صورتحال جنگ کے آغاز کی طرح نظر آنے لگی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاد اور نشاط کی خوشبو ہر طرف سے محسوس کی جا رہی ہے۔ امام خمینی کے اعلان کے بعد 130,000 سے زائد رضاکار محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔ عوام کی طرف سے محاذ جنگ پر جانے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ فوج اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے اتنی بڑی تعداد کو مینج کرنا مشکل ہو گیا۔ مختلف محاذوں اور چھاونیوں کے ذمہ دار افراد نے لوگوں سے اپیل کرنا شروع کر دی کہ ان کے پاس اتنے افراد کو سنبھالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں 10,000 فوجیوں کی گنجائش تھی، وہاں 15,000 سے 16,000 رضاکار موجود تھے، جس کی وجہ سے مجاہدین کے لیے چھاونیوں کے اندر جگہ کم پڑ گئی۔ رضاکار نوجوان کھلے آسمان تک رات گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ قرارداد 598 کے بعد صدام کے مختلف فوجی اقدامات عالمی برادری کی مزید آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے۔ عراق کی طرف سے ایرانی مطالبات کو نظر انداز کرنا اور صدام کی مختلف سازشوں نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران کے مطالبات پر کان دھریں اور ایران کے اس مطالبے پر غور کریں کہ جنگ میں جارح کا تعین کیا جائے اور جارح کو جنگی تاوان ادا کرنے پر بھی مجبور کیا جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک ایران کے اس جائز مطالبے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں اس وقت کے ایران کے صدر حضرت آیت اللہ خامنائی نے اہواز میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ صدام جارح ہے، جنگ کا آغاز کرنے والا اور اس کو بڑھاوا دینے والا صدام ہے، لیکن بعض اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور بعض جان بوجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن آج ہماری بات ثابت ہو گئی ہے۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے بھی اس حوالے سے کہا تھا، ہم ابھی تک مظلومانہ انداز میں دفاع کر رہے تھے، لیکن ہم پر جنگ پسندی اور ام دشمنی کا الزام لگایا جاتا تھا۔ ہماری قوم جب یہ نعرہ لگاتی کہ فتح تک جنگ جاری رکھے گی تو اس سے یہ مراد دی جاتی تھی تو اس سے یہ مراد تھی کہ جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اس میں کامیابی تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہم اور ہماری قوم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ دشمن کی زمینوں پر قبضے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم اب بھی امن و صلح کے طالب ہیں، ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جبکہ صدام ایک جہرے، باطل اور غیر لچکدار شخصیت ہے۔ سمی علاقائی اور عالمی میڈیا نے بھی ایران کی داخلی صورتحال پر فوکس کیا ہوا تھا۔ بی بی سی نے اس وقت کہا تھا، جنگ بندی کے باوجود عراق کی طرف سے جارحیت کے ارتکاب نے ایرانی موقف کو عالمی برادری کے سامنے درست ثابت کر دیا ہے۔ بی بی سی لندن کے مطابق ایران میں ایک بار پھر 1980 کے ایام کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور ایرانی فورسز میں پہلے جیسا جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رضاکار بسیج ایک بار پھر فعال اور سرگرم ہے اور لوگوں میں جنگ دوبارہ لڑنے کا عزم پیدا ہو گیا ہے۔ عراق کے ایک فوجی ماہر نے السفیر اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، جب ایرانی فورسز نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا تو عراقی قیادت کے ہاتھ سے جنگ کو اپنے مرضی کے مطابق آگے چلانے کا سلسلہ ہاتھ سے نکل گیا اور ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے صدام نے ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ انجام دیا۔ جب صدامی فورسز خوزستان کے علاقے کے قریب پہنچی تو ایران میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ایران جسے فوجی تعداد میں کمی کا احساس ہو رہا تھا، ایک دم لوگوں کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا۔ رضاکار میدان جنگ کی طرف پورے شوق و ذوق سے جانے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے اور محض جنگ پہ کیفیت ایران کے حق میں ہوتی نظر آئی۔ سامعین، اگلے پروگراموں میں جنگ بندی کی بعد کی صورتحال پر مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران کے سینئر ایٹمی سائنسداں شہید پروفیسر محسن فخری زادے کو شہید کرنے کے محرکات اور عوامل کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ ایک رپورٹ۔
دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے جوہری سائنسدان اور وزارت دفاع کے شعبے تحقیقات و جدید کاری کے سربراہ ڈاکٹر محسن فخری زادے کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید محسن فخری زادے کی آخری رسومات میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام کے علاوہ ان کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کو تہران میں واقع حضرت صالح ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے میں مزار شہدائے گمنام میں جوہری سائنسداں شہید مجید شہریاری کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی محسن فخری زادے کو 27 نومبر کو ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ دستیاب شواہد کے مطابق ایران کی وزارت دفاع کے شعبے تحقیقات اور جدید کاری کے سربراہ اور ایٹمی سائنسداں شہید محسن فخری زادے کے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ اسرائیلی ساخت کا ہے اور اس پر میڈ ان اسرائیل کندہ ہے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دہشت گردی کی ایک کارروائی ایک ریموٹ کنٹرول ہیوی مشین گن کے ذریعے انجام دی گئی، جو انتہائی حساس ریموٹ کنٹرول سسٹم سے لیس تھی اور اسے ایک کار میں نصب کیا گیا تھا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کچھ عرصہ قبل ایران پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے صہیونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ محسن فخری زادے کا نام یاد رکھیں۔ ایرانی دانشوروں کو شہید کر کے دشمن اس خام خیالی میں ہے کہ وہ ایران کی علمی اور سائنسی ترقی کو روک لے گا، جبکہ تاریخ یہ ثابت کر چکی ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ ایران اسلامی نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کا یہ دہشت گردانہ اقدام بھی ایرانی قوم کی سائنسی اور علمی ترقی کو روک پانے میں ان کی ناتوانی کی علامت ہے، اور ملک میں شہید فخری زادے جیسے درجنوں سائنسداں پورے عزم کے ساتھ وطن عزیز کو خود کفیل بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، صہیونی ایجنٹوں کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے ممتاز ایٹمی سیاستداں اور انسداد کرونا مہم کے سرگرم رکن پروفیسر شہید محسن فخری زادے کو تہران میں امام زادہ سالے میں پورے سرکاری اعزاز، لیکن کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر طبی ہدایات اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پر پوری ایرانی قوم غمزدہ ہے۔ ایران کے ہر خطے میں، جنوب سے لے کر شمال تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر جگہ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے پروفیسر شہید فخری زادے کو خراج عقیدت پیش کیا، کہیں انسانی زنجیر بنا کے تو کہیں طبی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مظاہرہ کر کے اور سوشل میڈیا پر تحریک چلا کے ان سے اپنے قلبی لگاؤ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 40 برس سے ایران اور ایرانی عوام کے خلاف سامراجی اور صہیونی سازشیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ جب سے ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہوا ہے، اسی وقت سے ایرانی عوام کو انواع و اقسام کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، سامراجی اور صہیونی طاقتیں ایرانی عوام اور ان کے جمہوری نظام کو ناکام ثابت کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ سامراجی اور صہیونی طاقتوں کے سامنے سر اٹھانے کا انجام قتل، نابودی اور ناکامی ہے۔ جہاں تک قتل و دہشت گردی کا سوال ہے، تو ایرانی عوام نے گزشتہ 40 برس کے دوران لاتعداد دہشت گردانہ سازشوں کا سامنا کیا ہے، اور ہر مرحلے میں دشمن کو ناکامی و مایوسی سے دوچار کیا ہے، اور سربلندی و سرافرازی نے ایرانی عوام کے قدم چومے ہیں۔ ایران کی ترقی و پیش رفت کو روکنے کے لیے انواع و اقسام کی غیر قانونی پابندیوں کے ساتھ ہی ایران کے سائنسدانوں اور دانشوروں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنانا یہ بھی دشمنوں کی سازشوں میں شامل رہا ہے۔ خاص طور پر ایٹمی سائنسدانوں کو دہشت گردانہ حملوں میں شہید کر کے پرامن ایٹمی میدان میں ایران کی پیش رفت اور ترقی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ حالیہ دہشت گردانہ حملے اور ایران کی ایک اور ممتاز ایٹمی ہستی کو شہید کرنے کے بعد عالمی ذرائع ابلاغ، بالخصوص مغربی دنیا کے صحافتی حلقوں اور تجزیہ نگاروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اتنی ترقی اور پیش رفت کر چکا ہے اور اتنا مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہے کہ کسی ایٹمی سائنسداں کو قتل کر کے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب تک ایران کے بہت سے ایٹمی سائنسداں شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ پوری طرح سے جاری ہے۔ ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسداں شہید پروفیسر محسن فخری زادے پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کے ٹھوس اور ناقابل انکار ثبوت و شواہد موجود ہیں۔ اس دہشت گردانہ حملے میں صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کا اعتراف صہیونی حکومت کے قریبی حلقوں نے بھی کیا ہے۔ یہ حملہ جہاں ایک طرف ایران کی ترقی و پیش رفت روکنے میں ناکامی پر صہیونی اور سامراجی حلقوں کی تل ملاحٹ اور ان کی مایوسی کی علامت ہے، وہیں موجودہ حالات میں اس حملے کے بعض دیگر محرکات اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اگرچہ شہید پروفیسر محسن فخری زادے ایٹمی سائنسداں تھے، لیکن ایران کے انسداد کرونا پروگرام میں بھی بنیادی کردار ادا کر رہے تھے، اور کرونا کی تشخیص کی کٹ اور کرونا ویکسین کی تیاری اور اس کو انسانی تجربے تک پہنچانے میں بھی ان کا بنیادی کردار رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دہشت گردانہ حملے پر عالمی رد عمل، بالخصوص امریکہ اور مغربی دنیا کے رد عمل کے ساتھ ہی اس کے محرکات اور اہداف کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے ٹیلیفون لائن کے ذریعے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار شہباز علی عباسی صاحب کو، شہباز علی عباسی صاحب کو اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا، اور تہران سے ٹیلیفون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی. گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے احمد عباس نقوی صاحب سے. نقوی صاحب السلام علیکم.
جی شرف صاحب،
ممتاز ایٹمی سائنسداں اور انسداد کرونا مہم کے سرگرم رکن پروفیسر شہید محسن فخری زادے کی شہادت پر ایرانی عوام کا رد عمل کیا رہا ہے؟
دیکھیں، ایرانی عوام کا رد عمل اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. ایک تو عوام میں یہ میسج پوری طرح سے گیا، ایک تو ان کی زندگی اور ان کی خدمات موضوع بحث بنی چکی. ظاہر ہے یہ جس طرح کی یہ شخصیت تھی، ان کی خدمات اور یہ چیزیں شہادت کے بعد زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہیں، موضوع بحث بنتی ہیں. تو عوام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت کی قوم کی، اور ملک کو میانہ کامیابیاں دلائی جس پہ پورا ملک فخر کر سکتا ہے. بلکہ اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو دو ایٹمی سائنسدان بڑے اس سے پہلے شہید کیے گئے، مصطفیٰ احمدی روشن اور مسعود علی محمدی، یہ دونوں بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے فخری زادے صاحب سے اور ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے. تو ان کی بڑی خدمات ہیں، اور قوم نے بھی ظاہر ہے ایسے تمام مواقع پر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک قدردان قوم ہے اور اپنے شہیدوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے. ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور یہی ایک موضوع اس وقت سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیے، جس حلقے میں دیکھیے، جس اجتماع یعنی دو لوگ اگر کہیں بات کر رہے ہیں کچھ، تو وہ موضوع کہیں نہ کہیں مربوط ہے جناب فخری زادے کی خدمات سے.
بہت بہت شکریہ. اور رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے سینئر تجزیہ نگار شہباز علی عباسی صاحب سے. عباسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی عباسی صاحب، ایران کے ممتاز سائنسداں اور انسداد کرونا مہم کے سرگرم رکن شہید پروفیسر فخری زادے کی شہادت پر پاکستان میں کیا رد عمل آیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ یعنی 27 تاریخ کو لاطین کی ایک باصلاحیت اور بالخصوص ایرانی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے والے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو تھے محسن فخری زادہ، ہم ان کی شہادت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں تک پاکستانی قوم کا جو ہے اس حوالے سے یا پاکستانیوں کا جو رد عمل ہے اس حوالے سے، وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستانی جو ہے ہر اس شخصیت کی شہادت کے جو ہے وہ معترف بھی ہیں اور اسے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، جس کی خدمات بالخصوص اسلام اور امت مسلمہ کے لیے ہوں. ٹھیک، گزشتہ دنوں جو دن جو ہے ایک کانفرنس یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، جس میں بھی شریک تھا شہداء اسلام کے نام سے. اس میں جتنے بھی شہداء تھے امت مسلمہ کے، چاہے وہ مقاومتی بلاک کے ہوں یا محسن فخری زادہ ہوں، سبھی کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا گیا. اور خاص کر اس وقت جو ایک طرف تو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے مفادات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ جو پریشر پالیٹکس ہوتی ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، ان ساروں کی جو ہے وہ مذمت کی گئی اور ان کا یہ واضح طور پر پیش کیا گیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ٹھیک، یہی جو جذبہ تھا وہ محسن فخری زادہ کے اندر تھا، اور اسی جذبے کے تحت جو ہے ہم سبھی لوگ اسپیشلی جو اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ شہادتیں چونکہ ہمارا ورثہ ہے، ایسا کرنے سے نہ تو سہونی ہمارا راستہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی سہونی جو ہے وہ اپنے مطالبات کو یا اپنے عزائم کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. یہی پاکستان کا جو ہے وہ ایران کے لیے پیغام تھا, اور پاکستانی اسی پیغام کے ساتھ جو ہے وہ ملت ایران کے ہاں تعزیت پیش کر رہے تھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے. ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, لندن میں مقیم ہے, بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اندرابی صاحب, پروفیسر فخری زادے کی شہادت پر یورپ میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے, اور عام خیال کیا ہے وہاں کے اخباری حلقوں کا, تجزیہ نگاروں کا, کہ اس دہشت گردانہ حملے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میری نظر میں, یعنی میں نے جو یہاں کا پریس پرنٹ یا الیکٹرانک ٹیلی ویژن چینل وغیرہ, تو یہاں اس کا کوئی زیادہ ذکر ہی نہیں ہوا. یعنی ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا کہ ایک پرومیننٹ شخصیت ہے اور ایک بہت ہی ایک دلدوز انداز میں ان کی شہادت ہوئی, تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کو ایک ٹیررسٹ ایکٹ کے طور پر بہت ہی ہائی لائٹ ہو اور اس پہ بحث ہو, تجزیہ ہو, لیکن کچھ یہاں زیادہ اس کا ذکر نہیں ہوا, اللہ کی کہیں کہیں پہ نیوز آئٹم, تو وہ بہت ہی ایک, یعنی وہ پھر اس چیز کو سامنے لاتا ہے کہ یہ سارا یہ ٹیررزم اور ہیومن رائٹس وغیرہ, اس کے یہ سارا کچھ ڈھکوسلا ہے اور اس کا اپنے مفاد کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے, اور ورنہ اس طرح کسی ایسی شخصیت کا قتل ہونا, یہ تو اس پہ بہت زیادہ کچھ رد عمل آنا چاہیے تھا, ناٹ اونلی نیوز, لیکن اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ دیکھنے میں نہیں.
عباسی صاحب, دیکھیے, اس میں تو اب کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ بھی اسرائیلی ایجنٹوں نے انجام دیا ہے. ایران پریس نیوز ایجنسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کو اس بات کے کافی ٹھوس اور ناقابل انکار ثبوت و شواہد ملے ہیں کہ یہ حملہ اسرائیلی ایجنٹوں نے کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے پروفیسر شہید فخری زادے کو کیوں شہید کیا ہے, ان کو شہید کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے, بڑی واضح سی بات ہے کہ شہید محسن فخری جو تھے ان کی خدمات کیا تھیں, اسرائیل نے ان کو کیوں جو ہے وہ شہید کیا. میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2015 میں نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ ایک سٹوری پبلش کی تھی, جس سٹوری میں شہید محسن فخری زادہ جو ہیں انہیں اوپن ہائمر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا تھا. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں جو ہے جو ایران کا ایک پروگرام تھا اماد کے نام سے, اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ محسن فخری زادہ کر رہے تھے. اسی طرح ریسنٹلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہے کرونا وائرس سے, اور ہر طرف جو ہے وہ کرونا کا جو ہے یہی نام جو ہے ہر شخص ہمیں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایران کو اس مشکل ترین چیلنج سے نکالنے کے لیے ان سے زیادہ کرونا مہم کی جو ہے وہ سربراہی محسن فخری زادہ ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو اسرائیل کا اصل اقدام جو ہے وہ بنیادی طور پہ محسن فخری زادہ نہیں تھے. محسن فخری زادہ تو وہ ایک شخصیت تھے, اور کبھی بھی شخصیات کے جانے سے جو ہے وہ مستقل اور پائیدار نظام رکھنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلی ایک شخصیت ہی کسی پروگرام کو سر انجام نہیں دے رہی ہوتی, اس کے پیچھے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 میں بھی جو ہے وہ 3-4 ایرانی سائنسدانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. ٹھیک, اور اس کے باوجود بھی ایران نے, آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے یورینیم کی جو افزودگی تھی اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. حال ہی میں اسرائیل کا یہ جو اقدام ہے جس کے ذریعے اس نے شہید محسن فخری زادہ کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا ہے, تو اسی اعتبار سے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایران کا ہدف جو ہے وہ خطے کے اندر بڑھتی ہوئی ترقی کو روکنا ہے. ٹھیک, ایران چونکہ ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ یا ان گروہوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے جو امن کی بات کرتے ہیں, اس کا ہمیشہ سے یہی پیغام رہا ہے کہ اس خطے کو جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے. جب یہ خطہ پیسفل ہوگا اور یہ جو سراؤنڈنگ میں رہنے والے ممالک ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس ملک میں, اس خطے کے اندر, اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ کیا آئے گی, خوشحالی آئے گی اور یہ ریجن جو ہے وہ آگے بڑھے گا, ڈیولپمنٹس ہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہی خطہ جو ہے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, یہی خطہ جو ہے کمزوروں کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, جنہیں ہم مستضعفین کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے, یعنی ویک لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی خطہ کھڑا ہوتا ہے. ایکچوئل اسرائیل کو پرابلم اس چیز سے تھی, وہ شہید محسن فخری زادہ کو جو ہے اٹیک کر کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد اپنے ایجنٹوں کے ذریعے, اس کا اصل مورخ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جائے, انارکی کو پروان چڑھایا جائے, افراتفری پھیلائی جائے اور اسے مایوسی کی اس دلدل میں دھکیل دیا جائے جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں. ایکچوئل پلان جو ہے اسرائیل کا یہ تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی اپنے پلان میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے گا, لیکن اصل ہدف اور مین ٹارگٹ جو اسرائیل کا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو سر انجام دے کر کبھی خود اور کبھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو سامنے والے ہیں ان کو کمزور کیا جائے. ایک اور بات کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ شہید محسن فخری زادہ جو ہے اصل میں ان کو شہید کر کے اسرائیل نے خطے کے اندر اپنے وہ تمام حلیف جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑے تھے, ایران کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں, ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل از اے پاور, ٹھیک ہے, اسرائیل جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے, اسرائیل آپ کی جو پروٹیکشن کی بات ہے اس طرف بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد لیکن اسرائیل یہ نہیں جانتا کہ اسرائیل کے جتنے بھی حلیف ہیں ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ کیا ہے, ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ اسرائیل ایکسپشن نہیں ہے, ان کا اصل مقدمہ جو ہے وہ سیلف پروٹیکشن ہے, ٹھیک, جو کبھی بھی اسرائیل فراہم نہیں کر سکے گا. وہ اسی صورت ممکن ہے کہ خطے میں رہنے والے لوگ, اسی صورت ممکن ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ فرینڈشپ ہینڈز جو ہے وہ بڑھائے جائیں.
بہت بہت شکریہ, ہم شہباز علی عباسی صاحب اور احمد عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.